يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سلام عزیزان گرامی، قرآن کریم نور الہی ہے، اس نور الہی کی ایک آیت آپ نے سماعت فرمائی، یہ قرآن امانت الہی ہے، اہل بیت امانت الہی، قرآن کی نعمت جو خدا نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، یہ عظیم ترین نعمت ہے، اس سے اگر ہم غافل نہ ہوتے تو آج یہ صورتحال اسلامی ممالک کی ہرگز نہ ہوتی. قرآن نور الہی تو ہمارے عظیم شان مستحد آیت اللہ العظمیٰ ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ کا کلام اللہ کا نور ہوتا ہے، اور اگر خدا اس اپنے نور کو بغیر حجاب کے نازل کرتا، اس طرح سے قرآن نے خود کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ خاک ہو جاتا. آیت اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ نور الہی ہے کہ اگر یہ نور الہی بغیر حجاب کے نازل ہوتا تو دنیا میں طاقت نہ تھی کہ اس نور کو برداشت کر سکے، لہذا خدا کریم نے امت مسلمہ پر یہ عظیم کرم کیا کہ اس نور الہی کو 10 لاکھ حجابوں میں نازل کیا. یہ قرآن جس کو آج آپ کتاب کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں، جو اس مالک عظیم کی بہت بڑی نعمت اور اس مالک عظیم کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ 2000 آنکھیں نور خدا کو دیکھ سکے. یہ انسان خاصی اس نور خدا کا مطالعہ کر سکے. فرمایا 10 لاکھ حجابوں میں خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے، اگر 10 لاکھ حجابوں میں قرآن نازل نہ ہوتا تو یہ پوری دنیا جل کر راک ہو جاتا. اگر بغیر حجاب کے یہ قرآن نازل ہوتا، اب اس جملے پر سرکار مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغائے خمینی کی جب نظر پڑتی ہے فرماتے بڑا لاجواب جملہ ہے، ملا صدرہ رحمت اللہ کا بڑا عارفانہ جملہ ہے، بڑا عالمانہ جملہ ہے، مگر فرماتے ہیں کہ جملہ مکمل نہیں ہے، جملہ نامکمل ہے، اور آپ اس جملے کو اس طرح سے مکمل فرماتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن نور الہی ہے 10 لاکھ حجابوں میں نازل ہوا، بغیر حجابوں کے نازل ہوتا یہ دنیا خاک ہو جاتی، اسی طرح سے اہل بیت بھی نور الہی ہے 10 لاکھ حجابوں میں نازل ہوئے ہیں، اگر بغیر حجاب کے نازل ہو جاتے تو دنیا راک ہو جاتی اور اس نور کو برداشت نہ کرتی. قرآن رحل بیت یہ نور الہی، قرآن معجزہ، معجزہ مستقبی ہے، معجزہ الہی ہے، جو ان سے ہم عرض کر رہے ہیں تو قرآن آج بھی معجزہ ہے، قرآن معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ. قرآن نے کہا خالق الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی ریب نہیں ہے. عزیزان گرامی, اب یہ قرآن کا تعارف ہو رہا ہے کہ لا ریب فی, جو وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. اب کتاب اتنی مقدس ہے, نہ اس میں شک ہے, نہ اس میں شبہ ہے, نہ شبہ کا حمان ہے کیا جا سکتا ہے. اس کتاب کی اب تفسیر کون کرے گا؟ پیغمبر نے تفسیر کرنے والے بھی بتاؤ, انی خالقکم فی کم بتفسیرکم تقلید کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اے لوگو, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور تنہا قرآن کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ فسرائے قرآن کو بھی خاص خاص چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت انی خالقکم فی کم تقلید کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی, کیونکہ قرآن یہ ریب نہیں ہے. ریب یعنی شک. یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی ریب نہیں ہے. تو اب اس قرآن کی تفسیر بھی وہی کر سکتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں. اب کائنات میں کون اہل بیت کے سوا جن میں کوئی عیب نہ ہو, یعنی تفسیر کرنے والا بھی بات ہو. قرآن اکیلا نہیں آیا بلکہ اہل بیت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خود تفسیر فرمائی. لیکن سوچا کہ جب ہم چلے جائیں گے تو قرآن کو قیامت تک کے لیے ہے نا, پھر تفسیر لوگ کس کو پوچھیں گے؟ لوگ کہیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو موجود نہیں ہے, اب تفسیر کون کرے گا؟ لہذا کیا قیمتی جملے فرمائے, فرمایا اول ذا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. گھبراؤ نہیں, ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارا بارواں بھی محمد ہے, ہم 14 کے 14 محمد ہیں. صلوات کو بلاؤ. تو اب دنیا کہے گی یہ کیسے, ایک کا نام تو ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے کا نام تو امام علی ہے, تیسرے امام کا نام, دوسرے امام کا نام امام حسن مصطفیٰ, پھر چوتھے امام حسین, سب کے سب محمد کیسے ہو گئے؟ جبکہ نام بھی الگ الگ, 14 کے نام الگ ہیں, لیکن رسول خدا فرماتے نہیں, ہمارا پہلا محمد, آخر محمد, درمیانہ محمد, ہم سب کچھ محمد. اور سمجھ میں بات کیسے آ جائے؟ بہت آسان کی مثال آپ کی خدمت میں کرو. آپ دیکھیے, آپ نے پوچھا کہ مولانا قرآن کھول کر یہ کون سا سورہ ہے؟ میں نے کہا یہ سورہ بقرہ ہے, دوسرا سورہ. آپ نے پانچویں سورہ پر ہاتھ رکھی, پوچھا یہ کون سا سورہ ہے؟ میں نے کہا یہ سورہ مائدہ ہے. آپ نے چھٹا سورہ پوچھا, میں نے کہا یہ سورہ انعام ہے. 33واں سورہ, ہم نے کہا یہ سورہ یاسین ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں, نام پوچھ رہے ہیں, یہ کون سا سورہ؟ ہم نام بتا رہے ہیں, یہ سورہ یاسین ہے. آپ نے سورہ اللہ پر ہاتھ رکھا, یہ کون سا سورہ؟ ہم نے کہا سورہ البنا ہے. آپ نے سورہ انف, ہم نے کہا یہ سورہ حمد ہے. اب جب آپ نام بتا رہے ہیں تو نام ظاہر ہے الگ الگ ہے, یہ سورہ الحمد ہے, یہ سورہ بقرہ ہے, یہ سورہ یاسین ہے, یہ سورہ انعام ہے. اب ہم نے نام بتا, اب آپ نے یہ نہیں پوچھا یہ کون سا سورہ, آپ نے کسی سورہ پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ قرآن ہے. آپ نے یاسین پر انگلی رکھی, پوچھا یہ کیا؟ ہم نے کہا قرآن ہے. آپ نے سورہ حم پر انگلی رکھی, پوچھا یہ کیا؟ ہم نے کہا قرآن ہے. سورہ فلح اللہ پر انگلی رکھی, پوچھا یہ کیا؟ ہم نے کہا یہ بھی قرآن ہے. سورہ انعام اللہ پر انگلی رکھی, آپ نے کہا یہ کیا؟ ہم نے کہا یہ بھی قرآن ہے. اب آپ نے دیکھا نام الگ الگ ہے مگر سب کی حقیقت قرآن. نام کو الگ الگ نام الگ الگ ہے مگر سب کی حقیقت تو قرآن ہے. تو پیغمبر نے یہی سمجھایا کہ ہمارے نام الگ الگ ہے, کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, کوئی امام صادق ہے, مگر ہماری سب کی حقیقت محمدی ہے, ہم سب کا نور ہے. لہٰذا اگر تفسیر چاہتے ہو تو رحم نہیں ہے تو علی موجود ہے, اگر علی نہیں ہے تو امام حسن موجود ہے. علی جانے کے امی قرآن آج بھی موجودہ ہے جبکہ امام ہمارے قائدت کے پردے میں ہے, پھر بھی قرآن موجودہ. کیسے؟ قرآن نے کہا اے کافرو, اے کرسچن, اے جو, اے یہودیو, اے منافقو, اگر تمہیں قرآن میں ہے شک تو لڑنے کی کیا بات, جھگڑنے کی کیا بات, تم قرآن کو سورہ جیسا ایک سورہ بنا کر دکھا دو. آج تک کے کافر, آج تک جو گزرے اور آج تک جو اسلام کے دشمن ہے, آج تک انہیں یہ ضرورت نہ ہو سکی تو قرآن جیسا ایک سورہ بنا کے دیکھا. آج دنیا میں فقط قرآن اللہ کی کتاب, دوسری کتابیں ہیں مگر ان کی سورت کو حقیقی نہیں, سورت کو بگاڑ دیا گیا. تورات ہے, انجیل, زبور, لیکن اس وقت جس پوزیشن میں ہے وہ پوزیشن ان کی اصلی نہیں ہے. کیونکہ ابھی جانے جانے اور آن ہی موجودہ, اور آن کے ایک ایک لفظ پر تمام عالم اسلام کو یقین, مگر تورات, انجیل و زبور جو عیسائیوں کے پاس ہے اس پر تو خود عیسائیوں کا یقین نہیں. آپ سن چکے کہ پروٹیسٹنٹ جو ہے بھائی وہ بائبل کے ساتھ چیپٹر بس کو نہیں مانتے, یہ بائبل سے خارج ہے. بائبل یعنی تورات, انجیل, زبور کا مجموعہ. اب یہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد عیسائیوں نے انجیل, جسے نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں انگریزی میں, جو جمع کی ہے, جب بائبل جو سب سے زیادہ مشہور ہے عیسائی اور یہودیوں کے بعد, وہ ہے کنگ جیمز بائبل, جو سب سے زیادہ مشہور, سب سے زیادہ پاپولر ہے کنگ جیمز بائبل. اب یہ کنگ جیمز نے اس بائبل کو حضرت عیسیٰ کی وفات کے 1000 سال بعد لکھا تھا. اب توجہ فرمائیے, آپ جو کتاب حضرت عیسیٰ نے خود نہیں لکھی, پیغمبر نے خود اپنے قلم سے نہیں لکھی, اور نہ کوئی لکھ کر نہ آیا حضرت عیسیٰ نے تصدیق کی, نہیں, کنگ جیمز نے 1000 سال کے بعد وہ کتاب ادھر ادھر سے جمع کر کے لکھی, اور اس کا نام رکھ دیا تورات انجیل زبور. ابھی جانے گرامی, اب اگر 1000 سال کے بعد کوئی کتاب لکھی جائے تو یقیناً اس کی حقیقت بدل چکی ہوگی, یقیناً اس کی وہ حقیقت نہیں ہوگی. لہذا آج کی بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے, بلکہ آج کا قرآن اللہ کا کلام ثابت کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اگر کافروں تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, تو اس کو ایک سورہ, چھوٹے سورہ, چھوٹے سے چھوٹے سورہ, جیسا ایک سورہ بنا کر دیکھا, مگر آج تک یہ مجھے نہ بنا سکے, عیسائی نہ بنا سکے, کافر نہ بنا سکے, دنیا کے مشرق نہ بنا سکے, یہ آج بھی قرآن موجودہ ہے ابھی جانے گرامی, مگر بائبل موجودہ نہیں ہے. تورات آج موجودہ نہیں ہے, انجیل موجودہ نہیں ہے, زبور موجودہ نہیں ہے. کیوں؟ جب خود 1952 میں 32 عیسائی عالم, عیسائی پادری پریس امریکہ میں جمع ہوئے کہ انہیں ہم ایسی بائبل لکھیں جس میں کوئی غلطی نہ, غلطیوں سے پاس ایک بائبل ہمیں لکھنی چاہیے, ایک تورات, انجیل و زبور ایسی لکھی جائے جس میں کوئی غلطی نہ ہو. آپ نے توجہ فرمائی, یہ اجلاس ہو رہا ہے, عالم عیسائی جمع ہو رہی ہے, بڑے بڑے پادری جمع ہو رہے ہیں کہ ایسی بائبل لکھے جس میں کوئی غلطی نہ ہو. اب یہ کوشش کر کے دیکھنا اور لکھنا اور غلطیاں نکالنا دلیل ہے اس بات کی کہ جس کتاب میں غلطی ہو وہ بندے کی ہو سکتی ہے مگر خالق کی نہیں ہو سکتی. اور بڑی ہی محنت کے بعد انہوں نے کتاب لکھی, نئی بائبل, ریوائز اسٹینڈرڈ بائبل, ایسی بائبل جو غلطیوں سے تھا, جس میں خامیاں نہیں ہے, جو 1952 میں لکھی گئی. اور چند حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے کتنی غلطیوں کو بائبل سے نکال دیا. یہ 32 عیسائی پریس, پہلی غلطی انہوں نے نکالی چیپٹر ہے جان, یہ چیپٹر یہاں 12 سمجھ لو, تیسرا جان کا اور کوئی نہیں آئے, جیزس بگاٹن سن, جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا, نعوذ باللہ, یہ انہوں نے نکال دیا. تو میں یہ بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ پرانے جو نسخے پائے جاتے ہیں اس میں کہیں یہ جملہ نہیں ہے, کبھی تو کرنا ہی آپ نے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ کہیں جملہ پایا ہی نہیں جاتا کہ عیسیٰ کیوں بیٹا ہے. کہتے ہیں اس لیے بیٹا ہے کہ ان کو پکڑنا تھی بیٹا نہیں تھا. تو قرآن کہتا ہے ارے حضرتو, اگر فقد نہ ہے تو وہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا بنا دیا, مگر آدم کی تو نہ ہے نہ باپ ہے, یہ کہا تو تم لے آئے, اس کا باپ نہیں ہے یہ حالیہ اللہ کا بیٹا. کہا یہ بگاٹن سن کہ جو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ قرآن نسخہ میں نہیں, لہٰذا 32 عیسائی عالموں نے اسے نکال دیا. اور دوسرا حوالہ سنیے, جو بھی چیپٹر جان, جان کا خاصر پتر ہوتا اپنی آئے, اس نے فادر سن ہولی کو, فادر جیسے اللہ کے باپ اس کو بنا دیا اللہ کو, اور سن یعنی حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا, اور ہولی گوس ایک مشقت روح, اب اس دنیا جب ان 32 کے نمائندے نکال دیا.
کہ بھائی یہ بھی پرانے نسخوں میں نہیں ہے, یہ پادریوں نے غلط کاری کر کے اور اس میں ایک کر دیا. اب آپ نے دیکھا کہ خود علماء عیسائیت تسلیم کر رہے ہیں کہ بائبل میں غلطیاں ہیں, اس میں خامیاں ہیں, اس میں مسٹیک ہے, کہ سبھی وہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آج مسلمانوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہے, ایسی قرآن موجود ہے, ایسا روح الہی موجود ہے کہ قرآن چیلنج دیتا ہے, اے کافروں اگر تم قرآن میں ایک غلطی دکھا دو تو ہم اس نام سے ہاتھ اٹھا دیں گے.
مگر
ایک غلطی آج قرآن میں تو دکھا دیں, ہم مسلمان اور انکار کر دیں گے. ممکن نہیں, کیونکہ یہ کلام اللہ, یہ نور الہی ہے جس کی حفاظت کا انہوں نے خود ذمہ لیا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. محمد ہم نے اسے نازل کیا ہے, ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے. اب ایسا نور الہی مسلمانوں کے پاس ہے, ایسا موجودہ مسلمانوں کے پاس ہے, تو اسلام ساری دنیا میں پھیلنا چاہیے. مگر سبب کیا ہے کہ عیسائی پھیلے جا رہے ہیں اور مسلمان کم ہوتے جا رہے ہیں. عیسائی افریقہ میں پھیل رہی ہے, یہاں آپ نے دیکھا کہ غریبوں کو پکڑ کے یا جن لوگوں کو دیکھا غریب ہے پیسہ لے کر عیسائی بنا رہے ہیں. عیسائی پھیل رہی ہے, اسلام کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے ابھی رانے گرامی؟ وجہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم مسلمانوں سے جو بول دی ہے, ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کام لے لیا تو ایک دوسرے مسلمانوں کے فرقے کو کافر بنا دو. یعنی اب بولیے کا کام یہ رہا کہ مسلمان کو کافر بناؤ. یہ کام ہم نے چھوڑ دیا کہ کسی کافر کو مسلمان بنائے. پہلے کہا اب ہم نے بالکل طریقہ بدل دیا, سولہ فرقہ کافر ہے. جیسے ہم نے سولہ فرقے کو کافر کیا, اب بھی بہت خوش ہو رہے ہیں, ہمارے حضرت لگا کے چلے گئے. یعنی اب ہم نے اپنی ڈیوٹی بالکل بدل دی کہ وہ کافر ہے اور اس فرقے کی مجلس میں جا وہ کہے گا وہ کہاں کافر ہے. اللہ اکبر, آج آپ دیکھیے ہم نے قرآن کا کتنا ظلم کیا. قرآن ہے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے, قرآن ہے وہ ہدایت. اگر یہ سارے علماء بجائے ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھان لے کے ان کافروں پر کام کرے, ان عیسائیوں میں کام کرے اور انہیں بتائیں کہ قرآن یہ چیلنج ہے, اگر تمہیں دم ہے اس کا ایک سورا دکھاؤ, اس جیسا سورا دکھاؤ. بہت سارے موجودات ہیں ان شاء اللہ, قرآن کے موجودات انہیں مجالس میں عرض کریں گے. آج بھی قرآن موجودہ ہے لیکن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. اور سنیے, ایک بیچارہ آدمی جو عالم بھی نہیں تھا, مولوی بھی نہیں تھا, امریکہ میں رہتا تھا, اس نے سوچا کہ بھائی قرآن کیسی چیز ہمارے پاس ہے, ہم کیوں نہیں کام کریں. اس بندے خدا نے اللہ پر توکل کر کے کام کیا. یہ بیچارہ آپ نے ضرور نام سنا ہوگا, بہت اس نے جہاد کیا, بڑی محنت کی, فقط کافروں کو مسلمان بنانے پر. عالم نہیں تھا, مولوی نہیں تھا, کسی نظر سے پڑھا نہیں تھا, مگر صحیح لائن پر آ گیا, صراط مستقیم پر آ گیا. ہاں, مولویوں کو تو شیطان نے صراط مستقیم سے ہٹا دیا. جیسے میں نے کل آپ کو کہا کہ مولویوں کو صراط مستقیم سے اس طرح سے ہٹا دیا جس طرح سے آپ جانا چاہتے کراچی, کراچی میں مشرق میں آپ چوری سے چلے جائیں مگر شیطان پکڑ کے آپ کو مغرب کی طرف بھیج دے, تو یقیناً جتنا تیز چلے جائیں گے اتنا صراط مستقیم سے دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ تو مسئلہ ہو گیا مولویوں کا, مگر یہ بیچارہ مولوی بھی نہیں تھا. اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا, جناب محترم احمد بیجت, یہاں بھی بیچارہ آیا ہوا ہے. اس ایک اکیلے آدمی نے امریکہ میں, برطانیہ میں, افریقہ میں 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا. ایک آدمی, نہ وہ مولوی ہے, نہ وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا, صرف صحیح صراط مستقیم پر آیا کہ بجائے اس کے وہ فرقہ کافر, وہ فرقہ کافر. ہم کیوں نہیں کافروں کو مسلمان بنا, ہم تو دن لگے مسلمانوں کو کفر کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ خود بخود ہو گیا, یہ بڑی گہری سازش ہے میرے بھائی. یہ بڑی گہری سازش کے ذریعے سے ہمیں صحیح لائن سے ہٹایا گیا ہے. انگریز میں جو یہاں حکومت تھی 100 سال سے زیادہ, تو اس نے ہمارے گھروں پر بھی حکومت کی ہے, ہمارے گھروں کو اس نے برباد کیا, جرم ناش کر دیا, اپنے درباری بلیاؤں کے ذریعے سے ہمارے مزاج کو بدل دیا. کہ ہمارا مزاج آج کیا مزاج ہے, کہ مزاج ہمارا یہ ہے کہ دوسرے فرقے کے خلاف پڑھا جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں, اور ہماری برائیاں بیان کی جائے, ہمیں اصلاح کی جائے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. کوئی جو مولوی سن کے آ گئے, دوسرے تو سارے مولوی ہمیں جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں, یہ تو خامہ کا ڈرانے والا مولوی ہے, یہ تو خامہ کا جہنم کی باتیں بتانے والا مولوی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا نشان یہ بن گیا کہ دوسرے فرقے پر حملہ ہو اور ہم خوش ہو کے نعرے لگائے, خوش ہو کے وقفہ کرے. یہ ایسے خود بخود نہیں ہوا, یہ 100 سال کی اس شیطان حکومت سے, آصف اس برطانیہ کی حکومت نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کو آفت میں لگا. دو، آپس میں لڑتے رہے، حد ہے جہالت کی، انتہا ہے جہالت کی کہ شیعہ سنی مختلف فرقے ہیں، ہر جگہ تو ہم ایک ہیں، دفتر میں کام ہم ساتھ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں ہم ساتھ اٹھتے ہیں، کوئی میت ہو جائے ہم ساتھ ہوتے ہیں، کاروبار میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، کھیل کود میں ہم ساتھ ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہم ساتھ ہوتے ہیں، حد ہے ہماری جہالت کی، مگر جب اللہ کے ہاتھ جانے لگے تو ہمارے راز سے الگ الگ ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی مدد مسجد جانے لگے راستے الگ الگ ہوئے؟ یہ ایسا خود بخود نہیں ہوا، بہت گہری سازش ہوتی تھی، سوچیے ہر شے میں ہم ساتھ، اس ساتھ کو ہونا چاہیے جب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں کھیل کود میں ساتھ، ہر چیز میں ساتھ، بزنس میں ساتھ، اسکول میں ساتھ، جہاں مسجد نماز کا وقت آیا تو بریلوی اپنی مسجد میں چلا گیا، شیعہ صاحب اپنی مسجد میں، حنفی اپنی مسجد میں، محمد حسن میں، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میری رسی تو پکڑو، ایک ہو کر پکڑو، لیکن جب رسی پکڑنے کا کام آیا تو ہم نے رسی کو چھوڑ دی، لیکن نماز کا وقت آئی نہیں تو اللہ کی رسی ہے، جب عبادت کا وقت آیا تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ ہماری مسجدیں الگ الگ کر دی گئی۔ ابھی جان گرامی یہ جبری ثابت ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو یقیناً پوری قوم کائنات پر کھا جائیں گے، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی، لہٰذا آپس میں تفرقہ ڈالا جائے، لہٰذا اپیل ہے ہماری کہ ان مجالس میں جہاں جہاں مجالس ہوتی ہے خدارا وحدت حسنین، اتحاد حسنین کی بات کیجیے، اسلام کا درس یہی ہے، قرآن کی روح یہی ہے، وہ اتسمود حمد اللہ نہ سفر رکھو تھی، کبھی سفر کے دھاگی کی بات نہ کرے، ممکن ہے سفر کے دھاگی سے چند نعرے تو لگ جائیں گے، وہاں تو ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سوچے، اگر آپ گہرائی سے سوچے، آج ملک کے اندر جو رشوت ہے وہ بھی سفر کے دھاگی کا نتیجہ، آج جو ہمارے ملک میں خون خرابہ ہو رہا ہے یہ بھی سفر کا دھاگی کا نتیجہ ہے، آج ہمارے ملک میں جو بیرونی اڈے ہیں یہ بھی سفر کا بازی کا نتیجہ ہے، آج ہمارے ملک میں جو شراب پی جا رہی ہے یہ بھی سفر کا بازی کا نتیجہ ہے، آج ہمارے ملک میں جو ڈاکے لگ رہے ہیں یہ بھی سفر کا بازی کا نتیجہ ہے۔ ابھی جانے گرانی آپ حیران ہو جائیں گے، مولانا کیا کہہ رہے ہیں، سب سفر کا بازی کا نتیجہ، میں کہہ رہا ہوں جتنے جرائم ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، زنا ہو رہی ہے، بھائی بھائی کے گلے کو کاٹ رہا ہے، کسی کا مال کھایا جا رہا ہے، یہ سب سفر کا بازی کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ اگر علماء سفر کا دعوی نہ کرتے، سب متحد ہو جاتے تو یقینا یہاں پر قرآن کی حکومت ہوتی، اللہ کے قانون کی حکومت ہوتی۔ اگر یہاں سب سارے مقاصد فکر کے علماء صحیح ہوتے تو رشوت نہ ہوتی، اگر علماء متحد ہوتے تو ڈاکے نہ ہوتے، اگر علماء متحد ہوتے بنا شراب نہ ہوتی، اگر علماء متحد ہوتے کوئی معاشرے کی برائی نہ ہوتی۔ تو اب آپ سنیے، تو داخل سفر کے بازی کرتا ہے، چار ناروں کے لیے شراب جو پی جا رہی ہے اس کی گردن کو اس کا بنا رہا ہے، یہ سوچنے کا مقام، اور جو گہرا کر رہا ہے اس بات پر اس پر بھی، جو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، جو تعصبات پھیل رہے، سامی انسانی سنائی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے تو علماء متحد نہیں ہے، قرآن کی حکومت نہیں، اللہ کی حکومت نہیں، اللہ کے لیے بندوں کی حکومت نہیں ہے، لہذا جو سفر کا بازی کرتے ہیں اپنی لاش کو سمجھانے کے لیے وہ قیامت کے حساب کو مت بھولیں کہ یہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں، زنا، شراب، رشوت، ڈاکے، ظلم، یہ تمام گناہ ان علماء کی گردنوں پر ہیں جو بھائی کو بھائی کے درمیان نفرت پھیلاتے ہیں، جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، کیونکہ اگر تمام مسلمانوں سے مقاصد فکر کے علماء متحد ہو جائے تو یقیناً پھر قرآن کی حکومت ہوگی نا، اللہ کی حکومت ہوگی، نظام خدا ہوگا، نظام امریکہ نہیں چلے گا، نظام روس نہیں ہوگا، نظام شیطانیت نہیں ہوگا، ہماری فوجوں میں پھر اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کا قانون چلے گا۔ بتائیے ایران کے پاس کیا طاقت ہے؟ ایران کے پاس یہی تو طاقت ہے کہ شیعہ سنی علماء متحد ہے، لہٰذا میں امریکہ شکر دے سکا نہ روح شکر دے سکا۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری ہر انسان محسوس کرے، سب ہم اپنے عنوان کی طرف آ رہے ہیں، ہمارا عنوان بہت اہم ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن کا اہم ترین عنوان، قرآن نے اس عنوان کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اللہ نے کہیں قرآن میں اپنی تقسیم نہیں کھائی، والشمس والضحاها والسماء اذا صلاها والسماء اذا ضماها والارض وما طحاها. یہ تمام قسمیں دس سے زیادہ خدا نے قسمیں کھائیں. اور کیا کہا؟ قد افلح من دساها، قد خاف من دساها. کامیاب ہے وہ انسان جو نفس پاک کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا، نفس کے اندر کوئی نجاست نہ، نفس کے اندر کوئی بیماری نہ. اور اگر نفس کے اندر بیماری لے کر اترا تو نامراد ہے انسان، برباد ہے اس کی زندگی، برباد ہے اس کی آخرت، برباد ہے اس کا مستقبل. نفس کی بیماریاں اور ان کا علاج. نفس کی بیماریاں کیا ہے میرے ابھی؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ نفس کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. اور انسان جسم کی بیماری کا تو علاج کراتا ہے، پیسے خرچ کر کے علاج کراتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کراتا ہے، مگر تو نفس کی بیماری کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ سنیے نفس کی بیماری کیا ہے. 120,000 انبیاء نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے آئے. نفس کی بیماری یہی ہے کہ اگر نفس کی بیماری بڑھ جائے تو پھر تو انسان یہی بنتا ہے، پھر تو انسان ہٹلر بنتا ہے، پھر تو انسان ہیروشیما پر ایک بم پھینکتا ہے اور ہزار ہاں بچوں کی لاشیں ایک منٹ میں سڑک سڑک سے جان دیتی ہے. یہ نفس کی بیماری ہے. پھر وہ صدام بن جاتا ہے، تو یہی بن جاتا ہے. آج آپ غرب میں دیکھیے، ویسٹ میں دیکھیے، امریکہ دنیا کا کیسے ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں شک بھی نہیں. ٹیکنالوجی میں امریکہ ترقی یافتہ ملک ہے، بہت ترقی کی ہے. لیکن یہ بھی آپ امریکہ کے رہنے والوں سے پوچھئے اور تاریخ سے پوچھئے، اخبارات رسالوں سے پوچھئے، آج دنیا میں سب سے زیادہ جرائم امریکہ میں ہوتے ہیں. ریشو کے اعتبار سے سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ گناہ، جتنے بھی لوٹ میں مگنگ ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گناہ ہے سب سے زیادہ امریکہ میں ہوتے ہیں. بھائی جب اتنا ترقی یافتہ ملک ہے تو وہاں جرائم نہیں ہونے چاہیے. اتنے جرائم کیوں ہے؟ ہر گناہ ہر جرم کا ریشو پوری کائنات سے زیادہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی بڑی اسپتالیں ہیں وہاں پر، مگر وہ اسپتالیں جسم کے مریضوں کے علاج کے لیے ہے، نفس کے مریضوں کے علاج کے لیے نہیں. سمجھے فرمائی؟ غرب میں، ویسٹ میں، امریکہ میں انہوں نے جسم کے بیماری کی طرف بہت توجہ دی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں اگر کس کے لیے؟ جسم کو راحت دینے کے لیے. یہ جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ ایک انسان ڈاکو کیوں بنتا ہے؟ ایک انسان کسی کی عزت پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان کسی پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نفس مریض ہے. ایک انسان قاتل کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نفس مریض ہے. اسلام نے اس لیے اہمیت دی ہے، علم سے زیادہ تزکیے کو اہمیت دی ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس علم آ گیا لیکن تمہارے نفس کے اندر بیماری ہے تو وہی علم مظلوموں کے خون چوسنے کے لیے تم استعمال کرو گے. اگر تمہارے نفس کے اندر بیماری، وہی علم ذریعہ بنے گا غریبوں کا خون چوسنے کا. لہذا نفس کی بیماریاں سبب ہے اس دنیا میں جرائم کا. میاں بیوی کو طلاق دے دی، کیوں دے دی؟ جھگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہ تمام جتنے فتنے فسادات ہیں ان کا تعلق نفس کی بیماریوں سے ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر تم نے اپنی زندگی میں نفس کی بیماری کا علاج نہ کیا تو یہ ایک ایک بیماری قیامت کا ایک ایک عذاب بن کر تم پر آئے گی، اور پھر اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اب جس نفس کی بیماری پر ہم نے کل گفتگو کی تھی اسی سے متصل ہونا چاہتا ہوں. وہ تھی غیبت. الغیبت اشد من الزنا. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں اس غیبت سے بچو، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے. اے انسان، یہ ذرا سا زبان ہلانا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ تیرے اعمال صالحہ کو ختم کر دے گی. اور غیبت سے بچو، غیبت جہنم میں، جہنم کے کتوں کی جگہ ہے. غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. آپ نے یہ تمام تفصیلات سنے ابھی جانے گرامی. غیبت اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ وجہ بھی ہے کہ آپ نے کسی سے غیبت کی، کسی کی آپ نے غیبت کی، اس وقت وہ گناہ میں اتنا تھا. وہ گناہ آپ نے مجھے بتایا، کسی اور کو بتایا، لیکن اب اس انسان نے جا کے توبہ کر لی. اب اس نے اس گناہ کی توبہ کر لی. خدائی فرماتا ہے جب بھی وہ میرا بندہ توبہ کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین، خدا کہتا میں گنہگاروں سے محبت کرتا ہوں. ان گنہگاروں سے جو میرے پاس آتے ہیں اپنے گناہوں پر روتے ہیں اور توبہ مانگتے ہیں. ان اللہ جو حدت کا بھی خدا کرتا ہے توبہ کرنے والا میرا محبوب ہے. اب آپ نے اس کے گناہ کو دیکھا لیکن اب اس نے جا کے توبہ کر لی, آپ کو کیا پتا, مجھے کیا پتا, اب وہ بن گیا محبوب خدا اور اب ہم کرنے لگے اس کی غیبت. میں مجھے کیا پتا اس نے توبہ کر لی, آپ کو کیا پتا میں نے توبہ کر لی. اب اس نے جب توبہ کی تو خدا کہتا اب یہ میرا محبوب ہے. اب یہ محبوب خدا بھی ہے, محبوب رسول بھی ہے, محبوب حسین بھی ہے, محبوب پیغمبر بھی ہے, سب کا محبوب ہے کیونکہ اب اس نے توبہ کر لی. اور نے جب توبہ کی آپ نے دیکھا سب کا محبوب ہے نا, حبیب ابن مظاہر کا محبوب, اب محبوب ہے علی اکبر کا, اور اب محبوب ہے کیونکہ توبہ کر لی. تو جو توبہ کرتا ہے وہ سب کا محبوب بن جاتا ہے. اب محبوب خدا کے خلاف جب آپ نے غیبت کی تو اب خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں من اهان وليا فقد بار غبي بالمحاربة. انتہائی خطرناک چیز ہے. فرمایا خدا نے کہ جو میرے ولی, جو میرے دوست, جو میرے محبوب کے خلاف ایک لفظ بولتا ہے, جو میرے محبوب کی توہین کرتا ہے, گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کی.
اللہ جو کسی مومن کی حالت کرے من اهان وليا, تو میرے دوست کسی مومن مسلمان کی حالت کرے فقد بار غبي بالمحاربة, گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. اللہ اکبر, اگر تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دے اس سے سب کا کون انسان ہو سکتا ہے. ابھی والے گرامی یہ غیبت کی عادت نکالیے. غیبت یعنی دوسروں کی برائیوں کو تلاش کرنا. آپ نے دیکھا کہ جنگلی مچھلیاں ہمیشہ جنگلی چیزوں پر بیٹھتی ہے, لیکن کچھ ایسے بھی پرندے ہیں جو گندگی سے دور ہوتے ہیں. تو کچھ گندگی کھانے والے پرندے, کچھ گندگی سے دور جانے والے پرندے خوشبو کی تلاش میں ہوتے ہیں. جہاں خوشبو وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور گندے پرندے گندگی کھاتے ہیں. تو انسان غیبت کرنے والے کی مثال ایسے بھی پرندے ہیں جو گندگی سے دور ہوتے ہیں. تو کچھ گندگی کھانے والے پرندے, کچھ گندگی سے دور جانے والے پرندے وہ خوشبو کی تلاش میں ہوتے ہیں. جہاں خوشبو وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور گندے پرندے گندگی کھاتے ہیں. تو انسان غیبت کرنے والے کی مثال اسی گندے پرندے کی طرح ہے کہ اسے دوسرے انسان کی خوبیاں نہیں ملتی, برائیاں تلاش کرتا ہے, برائیاں بیان کرتا ہے. اور جو انسان نیک ہے وہ دوسروں کی خوبیوں کو تلاش کرتا ہے. حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک بیچارہ فقیر تھا, لیکن انسان تھا, سو رہا تھا, بہت ہی ظاہر ذلیل تھا, بدبو اس کے جسم میں تھی اور کپڑے ایسے گندے تھے کہ اصحاب جو تھے حضرت عیسیٰ کے بہت جلدی جلدی ناک کے ہاتھ رکھ کے وہاں سے گزر گئے. مگر حضرت عیسیٰ آہستہ آہستہ گزرے, آرام سے گزرے. اصحاب نے کہا ابن آپ کو اس سے بدبو نہیں آ رہی تھی, یہ کتنا غلیظ آدمی تھا, کتنا گندا تھا, کپڑے کتنے گندے تھے, جسم کتنا گندا تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی تم نے تو گندگی ہی دیکھی, اس کی کوئی اچھائی بھی تم نے دیکھی. میں نے اس سے قریب گیا, میں نے اس کو قریب سے دیکھا, میں نے اس سے بات کی, اور جب وہ بات کرنے لگا اس کے دانت اتنے صاف تھے, اتنے سفید تھے کہ تم میں سے کسی کے بھی دانت رہتے تھے مجھے نظر آتے. ہم نے دیکھا کہ یہ معصوم کا کام ہے کہ کتنا بھی برا انسان ہو اس سے اس کی اچھائی تلاش کرو اور لوگوں کو بتاؤ. سما کوئی آواز بول یہ صفت نورانی ہے. کوئی انسان کتنا بھی برا ہو اس سے کوئی تو اچھائی نظر آئے گی. لہٰذا مومن کا یہی کام ہے, پیغمبر کا یہی کام ہے. نام یہی تھا, یہ نہیں کہ ہم برائیاں تلاش کریں. ہاں خدا نے جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ اپنی برائیاں تلاش کرو, اپنے گناہوں کو تلاش کرو. قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں نے یہ گناہ کیا تو بتا, بلکہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا تو بتا. اللہ اکبر, ابھی رانے گرامی گناہ سے بچتے رہے. ابھی آپ نے سنا خدا نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے, دعوت عام ہے. ان اللہ یحب التوابین, اے توبہ کرنے والو اللہ محبت کرتا ہے. ہم اپنے مالک سے بہت غافل ہیں. اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس چیز نے دور کر دیا, کس چیز نے مغرور کر دیا اس رب کریم سے جو تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. روایتوں میں ہے کہ خدا گنہگار کی توبہ کا اتنا شدت سے انتظار کرتا ہے کہ کائنات میں کوئی جی. رمضان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ رمضان
اس لیے تو حضرت حضور کی توبہ قبول ہوئی تھی. اپنی برائیوں کو یاد کریے, اپنے گناہوں کو تلاش کیجیے اور آنسو بہائیے تاکہ خدا ہماری توبہ کو قبول کر لے, تاکہ ہم خدا کے محبوب بن جائے, نہ کہ خدا خدا کی غیبت کرتے رہے. خدا بہت محبت کرنے والا ہے, خدا انتظار کر رہا ہے, خدا کو جو انتہا خوشی ملتی ہے جب کوئی توبہ عظیم ہے, خدا ہم پر کتنا کرم کرتا ہے. ایک حدیث خوشی کا جملہ آپ سنیے, اور جتنے یہاں پر جو افراد جو قیمتن ہے جو عمر اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ سر کے بال سفید ہیں یا داڑھی کے بال سفید ہیں, یہ ایک نورانی حدیث آج کے لیے تحفہ ہے اور یہ ہمیں سب محفوظ رکھیے. خدا یہ کرتا ہے اے وہ انسان جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, خدا خاص کچھ سے خطاب کر رہا ہے. اے میرے قیمتن بزرگو, خدا کا خصوص یہ خطاب سنیے اور اپنے دل سے اپنے ایمان سے جھنجھوڑیے. یقینا اللہ کی رحمت کہ اس دریا میں جوش پیدا کرنے کے لیے گنہگار کا ایک آنسو کافی ہے. ایک آنسو آنکھ میں آئے تو خدا کے اس دریا رحمت میں اتنا جوش آتا ہے کہ انسان گنہگار کو اپنے نصیب میں لے لیتا ہے اور خدا اس کو بنا دیتا ہے. سنیں وہ لوگ جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں, جن کو سر کے بال سفید ہے یا گاڑی کے بال سفید ہے, خدا عجیب بات کرتا ہے, کہتا اے وہ انسان جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, اے وہ انسان جس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, خدا کرتا ہے اے سفید داڑھی والے, اے پیر سن, اے سفید بال رکھنے والے, جب کی گناہ کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں اور اس گناہ کی وجہ سے جب میں چاہتا ہوں کہ تجھ پر عذاب نازل کرو, اور پھر جب عذاب نازل کرتے وقت تیری سفید داڑھی کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے. خدا کہہ رہا ہے, وہ خالق حکیم بھی کہہ رہا ہے, اے مالک حکیم بھی کہہ رہا ہے. کیا محبت بھرے جملے ہے ان لوگوں کو جو 40 سال کی عمر میں قدم رکھ چکے ہیں, کیونکہ 40 سال اب تو قبر سے قریب ہے, اب تو انسان ہو جائے, اب تو اس میں سے بیمار ہو جائے. خدا یہ کہتا ہے اے وہ انسان جس کے داڑھی کے بال سفید, سر کے بال سفید, جب تو گناہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں تم پر عذاب نازل کرنا, تو جب تیرے داڑھی کے بال سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں عذاب نازل کیسے کروں, مگر اے سفید داڑھی رکھنے والے, جب تجھے تو گناہ کرتا ہے تو تجھے اپنے مالک کی حیا کیوں رکھنا. اللہ اکبر, جب میں تجھ سے حیا کرتا ہوں تو خدا کہتا کہ تو مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتا, تو اس عمر میں بھی گناہ کر رہا ہے, اب بھی اپنے کو گناہ سے نہیں بچا رہا. ابھی بار گرانی یہ عجیب معرفت کے جملے ہے, یہ عرفان کے جملے ہے, یہ محبت بھرے جملے ہے. خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے کو گناہ سے بچا لے, اور عاشقان حسین ہمیشہ اپنے کو گناہ سے بچاتے رہے. حسین کا مشہور بھی یہی تھا کہ اصلاح امتی, کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کروں, نانا کی امت کو جہید کے صرف اور حضور سے بچاؤ. ابھی دان گرامی غیبت, یعنی اپنے گناہوں کو بھلا دینا, دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرنا, غیبت بہت بڑا گناہ. لیکن اب سنیے یہاں تک امام خمینی نے 40 حدیث ان شہر حدیث میں لکھا ہے کہ جس انسان کی غیبت جائز بھی, لیکن کچھ لوگوں کی غیبت جائز ہے, علماء کی مثلاً درباری بولی اس کی غیبت جائز ہے, مگر امام خمینی فرماتے ہیں نہیں, جن لوگوں کی غیبت جائز ہے ان کی بھی غیبت مت کرو. کیوں؟ کہ کہیں غیبت کی پھر تمہیں عادت میں پڑ جائے, پھر تم ان کی بھی غیبت کرنے لگو گے جن کی غیبت ناجائز ہے, جن کی غیبت حرام ہے. یعنی غیبت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ مسلمان کو بچنا چاہیے. اب فقط غیبت کرنے کا مسئلہ نہیں, بلکہ اب عجیب حدیث آئے گی. آپ کیوں کو کہیے, پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی غیبت کرتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے, لیکن جو غیبت سنتا ہے اس پر 70 برابر زیادہ گناہ ہو. اب یہ جملہ بہت اہم, بہت توجہ, بہت تفسیر طلب ہے کہ جس نے غیبت کی اس کا تو ایک گناہ ہے. سننے والے کا کیا قصور, سننے والے کا کیا قصور, پیغمبر کا جملہ, علماء نے, تمام علماء نے اس حدیث کو صحیح انتہائی مستند روایت قرار دیا. حدیث میں کوئی شک نہیں, مسلسل عین معصومین کی روایت ہے. تو غیبت کرنے والے کو ایک گناہ, لیکن جو غیبت سن رہا ہے اس پر 70 گناہ ہے. عزیز آنے گرامی, اب آپ کیوں پوچھیں گے, مولانا یہ کیسے, میں عرض کروں کیوں, اب غیبت کا گناہ جو دیکھیے بہت عام ہو چکا ہے, اس سننے کی وجہ سے آج کسی انسان میں یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ مسجد میں جا کر شراب پیے گا. نہیں, اتنا برا ہو مسجد میں شراب نہیں پی سکتا. کیوں؟ کیونکہ شراب پینا ہماری نظر میں اتنا برا ہے کہ اگر کسی نے شراب آ کر پی ہم اس پر اتنا حملہ کریں گے, اسے اتنا زمین رسوا کریں گے کہ وہ ہمت نہیں کر سکے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں بیٹھے ہمت کر رہے ہیں, جبکہ قیمت بھی اتنا ہی گناہ ہے. گناہ ہے کبیرہ, اشد من الزنا, بلکہ زنا سے بڑھ کر گناہ. لیکن اگر کوئی زنا کرے مسجد میں اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں گی. لیکن یہ معاشرے میں اب گناہ گناہ نہیں رہا. جب انسان کو غیبت سننے کی عادت ہو گئی اب یہ گناہ گناہ نہ رہا. اس لیے قدرت نے واجب کیا, اس لیے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو گناہ کرنے والے کا تو ایک گناہ ہے, لیکن اگر تم سنتے رہے تو یہ گناہ معاشرے میں اس طرح سے پھیل جائے گا کہ کوئی اسے گناہ بھی نہیں سمجھے گا. آج یہ اثر ہے غیبت کو گناہ نہیں سمجھ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں دیشک میں رامباڑے میں ناپن کے دوران فلاں کی ایسی فلاں کی غیبت فلاں کی غیبت ابھی جانے گرامی یہ کیا ہے؟ کیوں کہ اب ہم نے غیبت سننے کی عادت ڈال دی. اب یہ ایک وجہ, دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ جو کر رہا وہ تو ایک گناہ کر رہا, جو سن رہا وہ کئی گناہ کر رہا. کیوں؟ اب غیبت آپ نے سنی گناہ کیا, کیونکہ آپ نے امر بالمعروف کیوں نہیں کیا, آپ نے نہیں عن المنکر کیوں نہیں کیا. جب وہ کوئی برا کام کرے تو آپ پر واجب ہے نا کہ اسے گناہ سے روکے, اسے منع کرے. آپ نے دوسرا یہ گناہ کیا, ایک تو غیبت سننے کا گناہ, دوسرا امر بالمعروف نہ کرنے کا گناہ, نہیں عن المنکر گناہ سے نہ روکنے کا گناہ. اور پھر ہم غیبت سنتے ہیں روکتے کیوں نہیں؟ جب آپ نے سوچا بہت آسان کی بات, اب تو مسجد ترین آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, میرے سامنے کسی غیبت کر رہا ہے اور وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے, میرا بڑا احترام کرتا ہے, اب غیبت کر رہا ہے. اب ایک مطلب میں نے سوچا کہ غیبت کر رہا ہے بنا کر, لیکن میں نے سوچا کہ پھر اس کے میرے سے تعلق خراب ہو جائے گا. اور اتنا میرا احترام کر رہا ہے, اتنی میری عزت کر رہا ہے, اگر میں نے اس کو کہہ دیا تو غلط ہو جائے, یہ تو غلط, تو میرا احترام کم ہو جائے گا. یہی تو سوچ کر انسان نہیں بولتا, یہی تو سوچ کر, یہی تو بچوں کی شیطانی ہے کہ غیبت ہم سنتے رہتے ہیں اور منع نہیں کرتے, کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. اب آپ نے دیکھا کہ غیبت ہم نے کیوں سنی, اسے کیوں نہیں منع کیا. ہم نے سوچا کہ کریم دوست ہے, یہ ناراض نہ ہو جائے. یعنی اللہ کا حکم ہے تو اسے منع کرو, مگر ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا بلکہ ہم نے اس کی رضا کو زیادہ اہمیت دی اللہ کی رضا پر. جب انسان اللہ کی رضا کو ٹھکرا کر بندے کی رضا کو زیادہ اہمیت دے, اسی کا نام شرک ہوتا. اب آپ نے دیکھا کہ غیبت سننے والے نے دوسرا گناہ کیا کیا, شرک. کتنے گناہ ہو رہے ہیں جو غیبت سن رہا, اور پھر غیبت کرنے والے کو اگر سوچا جاتا تو پھر وہ غیبت کرنے کی ضرورت کر سکتا. اب مسلسل غیبت کر رہا ہے, اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ایک روایت جب آپ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ غیبت کیوں بڑا گناہ ہے. سنیے, علی کے خلاف اتنی شان میں غیبت کی گئی. سنیے, اتنی غیبت کی گئی اور لوگ سنتے رہے, کسی نے روکا نہیں, کسی نے روکا نہیں یہ غیبت ہے. اتنی غیبت علی کے خلاف کرتے رہے لوگ, اتنی غیبت ہوتی رہی, یہاں تک کہ 21 رمضان کو میرے مولا شریف ہوئے. اور جب یہ خبر شام میں پہنچی کہ علی مسجد میں مارے گئے تو تمام شامیہ کہنے لگے, نعوذ باللہ, نقل خبر خبر ناشد, علی تو ایک ڈاکو تھے, علی کا مسجد میں کیا تھا. یعنی وہ علی جس کی کبھی نماز تہجد پتا نہیں ہوئی, وہ علی جو رات کو کبھی نہیں سوتے تھے, پوری رات بندگی خدا میں گزارتے تھے, اس علی کے بارے میں یہ کہا جاتا وہ علی نعوذ باللہ تو ڈاکو تھا. تم مسجد میں کیوں آ رہے تھے؟ مسجد کی نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ دشمنوں نے اتنی علی کے خلاف غیبت کی تھی کہ علی بے نمازی ہے, علی نماز نہیں پڑھتے, علی اسلام کے دشمن ہے, نعوذ باللہ وہ ڈاکے مارتے ہیں, نعوذ باللہ وہ بہت بڑے ڈاکو ہیں. تو علی جیسے انتہائی بلند ترین انسان کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے, اور اگر علی جیسے انسان کی شخصیت کو ظاہر کسی نے ختم کیا تو علی کا نقصان نہیں ہوا, ان شامیوں کا نقصان ہوا کہ پورا معاشرہ برباد ہو گیا. آپ نے دیکھا آج بھی باطل کے نمائندے یہی حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جو سب سے متقی ترین شخصیت ہو اس کے خلاف اتنی غیبت کرو کہ کوئی اس کی بات نہ سنے. آپ دیکھیے, اسی پاکستان میں اپنے لوگ امام خمینی کے خلاف بولتے تھے، وہی غیبت، وہی پروپیگنڈا، وہی غیبت کا سلسلہ تو کبھی بی بی سی سے، کبھی وائس آف امریکہ سے، ابھی ہمارے گرامی آپ نے دیکھا، یہی تو ہے میڈیا، میڈیا کے ذریعے سے، پروپیگنڈا کے ذریعے سے، اس مرد مجاہد، اس عاشق حسین، اس عاشق علی، اس عزادارانے، اس عزادار حسین کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا، شروع شروع آپ نے دیکھا، وہاں خون ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں، روزانہ ایک لاش آتی ہے، روزانہ ایک لاش کھلونی سے آپ دیکھتے ہیں، اپنے لوگ پرائے لوگ اس پروپیگنڈا میں مشہور تھے، اس غیبت میں مشہور تھے، اللہ اللہ، آپ نے دیکھا، اب یورپ میں، اپنے ملکوں میں، امریکہ میں، اپنے ملکوں میں اتنا پروپیگنڈا کیا، نعوذ باللہ امام خمینی کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا کہ نعوذ باللہ یہ ظالم ہے، یہ ڈکٹیٹر، نعوذ باللہ یہ روزانہ انسان کو قتل کرتا ہے، لیکن جب امام کی وفات ہوتی ہے، خمینی عظیم کی وفات ہوتی ہے اور تاریخ میں ایک عجیب دور، تاریخ میں ایک عجیب دور دنیا کے سامنے دکھایا کہ جب تک کائنات، جب سے یہ کائنات بنی ہے، کسی کے جنازے میں ایک کروڑ انسان شریک نہیں، اور وہ عام طریقے سے نہیں بلکہ روتے ہوئے، پیٹ سے ہوئے، چین میں سے کئی لوگ سمجھے سے جان دے چکے ہیں، اور آپ نے دیکھی ہوگی اگر وہ فلم، یہ کئی مرتبہ ہیلی کاپٹر آتی ہے، ہیلی کاپٹر آتا ہے لاش دفن کرنے کے لیے، لوگ بے بھروس لگاتے ہیں، کئی مرتبہ ہیلی کاپٹر کو واپس جانا ہوتا ہے، کہ اگر نعوذ باللہ اتنے ڈکٹیٹر تھے، اتنے ظالم تھے، تو ایک کروڑ لوگ کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے یہ عزیزان گرامی کی عزت کا نتیجہ، انتہائی عظیم ترین انسان کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ امت کی اصلاح نہ ہو، یہ پروپیگنڈا کیوں ہوا؟ ابھی جانے کے عامی اس لیے ہوا کہ سارے پروپیگنڈا کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ آج بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھیے یہودی پورا کنٹرول رکھتے ہیں، آج حکومت اسی کی ہے جس کے پاس پروپیگنڈا ہو، آج طاقت اسی کی ہے جس کے پاس پروپیگنڈا ہو، جتنے رسائل، یہ جتنے میڈیا کے سورسز ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، یورپ میں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیے، پر ہماری اخبار بھی وہیں سے خبر ملتی ہے، وہی خبر ہمیں ملتی ہے، ابھی جانے جانی آج غیر متقی افراد جو ہم پر مسلط ہیں، آج جو لوگ جن کا تقویٰ سے کوئی ربط نہیں ہے، جو خوف خدا رکھنے والے نہیں ہیں، جو ہم پر حکمران ہیں، کیوں حکمران ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے سے، ابھی جانے گرامی ہمارے پاس ایک ممبر حسینی کا میڈیا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ذہنیت سے بدل دی گئی ہے کہ نہیں جناب ممبر سے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ممبر سے فقط روزہ نماز کی بات ہو، فقط عزاداری کی بات ہو اور لوگ چلے جائے، اللہ اکبر، یعنی آپ کے گھر جلتے رہے، آپ کے ہاں ظلم ہوتا رہے، رشوت چلتی رہے، ہر طرح کی برائی ہوتی رہے، لیکن میدان کے خلاف منبر سے نہ بولا جائے، یقیناً جب منبر سے بولا جائے گا تو تقویٰ کے بارے میں بولا جائے گا، منبر سے بولا جائے گا تو مکر اور فریب کی سیاست کے بارے میں نہیں بلکہ سیاست الہی کے بارے میں بولا جائے گا، سیاست حسین کے بارے میں بولا جائے گا، ابھی والے گرامی یہ ہماری سب نصیبی ہے، لہذا امام حسین فرماتے خرچ کو میں نے اس لیے قیام کیا ظلم کے خلاف، شیطان صفت یزید کو حق کے حکومت نہیں، شیطان صفت ابن زیاد کو حق کے حکومت نہیں ہے، بلکہ حق کے حکومت قرآن نے انہیں دیا ہے جو صالح ترین افراد، آج ہمارے معاشرے میں کتنا فساد تھی، قتل و غارت بری تھی، کبھی ہم نے سوچا یہ روزانہ لاشتی ہوتی، یہ روزانہ کوئی خاتون دیواسی ہوتی ہے، یہ روزانہ بھائی بھائی کے گردن کو کیوں کاٹتا، گرامی یہ سب کچھ یہودی کر رہے ہیں، یہ سب کچھ میڈیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ روک رہے گا، آپ نے دیکھا کہ ایک عالم دین وہ لبنان سے اسرائیلی اغوا کر کے لے گئے، ایک عالم دین ہمارے کی عالم دین بالکل صاف اور ظاہر دہشت پسندی غنڈہ گردی، دوسرے ملک میں گئے لبنان سے ایک عالم دین اغوا کر کے لے گئے، ظاہر اس کا نتیجہ ہوگا، نتیجہ ہوگا اور ایک مجرم کو سزا دی گئی، لیکن اس کے بعد بجائے اس کے تو اسرائیل تک اس کا رد عمل امریکہ دکھاتا، اب امریکہ آیا ہے لبنان کو گھیرے میں لینے اور ایران اور شام کو گھیرے میں لینے، اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے تو امریکہ کچھ بھی نہیں ہے، امریکہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے امریکہ کو یہودی امریکی یہودی حکم دیں گے ویسے کچھ کرے گا، کیونکہ پورے میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، پورا اقتصادیات یہودیوں کے ہاتھ میں، اب آپ نے دیکھا یہ تو صاف ظاہر ہے، آپ نے دیکھا کہ جرم اسرائیل نے کیا، امریکہ حملہ کرنے آیا ہے لبنان پر، حملہ کرنے آیا ہے شام پر, حملہ کرنے آیا ایران پر. کیوں کہ اب امریکہ جو حکومت یہودیوں کی ہے, امریکی یہودی جسے چاہے صدر بناتے ہیں, جسے چاہے سبارہ سے ہٹا دیتے ہیں. پورا انتظام امریکہ میں آج وہاں کے رہنے والے بہتر جانتے ہیں, مگر آپ بھی ذرا سا مطالعہ کریں, پورا کنٹرول جو ہے نیو یارک کا میئر یہودی ہے. اس میئر بدبخت نے امام خمینی کے خلاف گالیاں تک دی, ٹی وی پر آ کر گالیاں دی. اب آپ دیکھیے یہ یہودی ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہے, خصوصاً مزادارہ حسین کے اور شیعہ اہل بیت کے دشمن ہے. اب آپ دیکھیے اتنا سخت کنٹرول ہے یہودیوں کا امریکی حکومت پر. اب آپ اپنی حکومت کو دیکھیے کہ آپ کی حکومت کا اثر کیا ہوتا ہے. آپ کے حکومت کے سربراہ امریکی سفارت خانے جاتے ہیں, کئی کئی گھنٹے روزانہ دیکھتے رہتے ہیں. بھائی وہاں کیوں جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے ان سے سوال کیا؟ کبھی آپ نے پوچھا کہ آپ ہماری حکومت کے سربراہ ہیں یا امریکہ کے ایل سی؟ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ لیکن حکم وہیں سے ملتا ہے, احکام وہیں سے ملتے ہیں. آج ہم آزاد نہیں ہیں میرے بھائیوں, آج ہم غلام ہیں. حسین نے اس لیے قربانی دی کہ ظلم اور ظالموں کی حکومت نہ ہو, خائنوں کی حکومت نہ ہو, شرابیوں کی حکومت نہ ہو. انل ارض یرثھا عبادی الصالحون, یہی تو حسین کا نعرہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر حکومت کرنے کا حق صالح اور متقی افراد کو. اگر پاکستان میں کیا ہو جاتا؟ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, یہ خون خرابہ کیوں, یہ ہمارے گھر کیوں جلتے ہیں؟ کبھی شیعہ فرقے واریت, مذہبی فرقے واریت, کبھی قومی فرقے واریت, کیوں جلتے ہیں؟ کیوں؟ یہ سیاست میں تقویٰ نہیں ہے, متقی افراد حکمران نہیں ہے. آج کے پاکستان کی تاریخ میں کون حکمران بن سکتا ہے جو سب سے بڑا سرمایہ دار, جو سب سے بڑا جاگیردار ہو, جو سب سے بڑا جنرل ہو, جو سب سے بڑا امریکہ کا ووٹر ہو؟ لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوتا کہ حکمران وہ ہو جو پاکستان کا سب سے بڑا متقی انسان ہو, ایسا نہیں. اور جب تک ایسا نہ ہوگا یہ فتنہ فساد ہوتا رہے گا. حسین کا جہاد فقط یزید کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر زمانے کے یزید کے لیے ہے, ہر زمانے کے راسب کے لیے ہے. ہر وہ انسان راسب ہے جو متقی نہیں ہے اور کرسی پر قابض ہے, متقی رہی ہے اور حکمران ہے. ابھی جانے گرامی یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ مولانا کو سیاسی باتیں کیوں کرنی چاہیے. یہی امام خمینی نے وصیت میں اپنے خون جگر سے وصیت کی ہے کہ یہودیوں نے, عیسائیوں نے قرآن اور مسلمانوں پر اتنے ظلم کیے کہ قرآن اور اسلام کی فکر کو بدل دیا کہ اب اگر کوئی عالم سیاسی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو سیاسی بول رہی ہے, یہ تو دنیاوی بول رہی ہے. کیا پیغمبر خدا نے سیاست نہیں کی؟ کیا علی کی حکومت بغیر سیاست کے تھی؟ کیا علی اور رسول کی حکومت میں سیاست نہیں تھی؟ ابھی جانے کے حامی یہ ہماری فکر کو باطل کیا گیا ہے تاکہ حکومت ان کی ہو تو ان کے ایجنٹ ہو, اللہ کے لیے ایک بندوں کی حکومت نہیں ہو. یہی نتیجہ ہے کہ سلمان رشدی نے پیغمبر کو گالیاں دی, اصحاب کو گالیاں دی, اہل بیت کو گالیاں دی, مگر ہماری حکومت میں برطانیہ حکومت سے تعلقات نہیں ہوئے. فقط ایک ایران واحد ملک تھا جس نے اپنے تعلقات چھوڑ دیے. کیا یہاں پر عاشقان رسول نہیں رہتے؟ کیا یہاں پر پیغمبر کی عزت و احترام نہیں ہے؟ عزت و احترام تو ہے, مگر پبلک نے انہیں حکمران بنایا ہے جو متقی نہیں, جو خوف خدا رکھنے والے نہیں ہیں, جو امریکہ کے غلام ہیں, جو یورپ کے غلام ہیں. لہٰذا پیغمبر کی حالت تھی. آپ نے دیکھا کسی دن پہلے فرانس نے بھی اس کتاب چھاپنے کی اجازت دے دی تو پیغمبر کو گالیاں دی جائے. ہمارے ملک میں بھی مسلسل پیغمبر کے شام میں گستاخی ہو رہی ہے, اہل بیت کے شام میں گستاخی ہو رہی ہے, اور مسلم ممالک خاموش ہیں. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کے خلاف ایک فلم چھپی, فلم برطانیہ نے نکالی تھی, دیکھا کوئی شہزادی کی موت, اس میں شہزادی سعودی شہزادوں کے خلاف وہ فلم تھی. اسلام کے خلاف نہیں, قرآن کے خلاف نہیں, دین کے خلاف نہیں, مگر سعودی عرب نے برطانیہ سے اپنے تعلقات توڑ دیے. یہ فلم بند ہونی چاہیے, اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ نے وہ فلم بند کر دی. لیکن آج سعودی حکمران بھی خاموش ہے. پیغمبر کی توہین ہو چکی, قرآن کی توہین ہو چکی, یعنی اپنے خاندان کی اگر توہین ہوتی ہے تو فوراً تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن اللہ اور رسول کی توہین ہوتی ہے تو تعلقات نہیں ٹوٹتے. ابھی جانے گرام یہ کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہے تو متقی نہیں ہے. لہذا حسین کا پیغام یہی ہے, حل ملنا فریم سننا, کون ہے کہ میرے پیغام پر مت دیکھ رہے؟ کیا پیغام ہمارا؟ پیغام یہ ہے کہ کبھی ظلم کا ساتھ نہ دو, حسین کا طبیعت سے چلنے لگے. سب نے مشورہ دیا حسین اگر تم یزید کا مقابلہ کیا, یزید کے خلاف آواز بلند کی, یقیناً مارا جائے گا, یقیناً بچے جمع ہو جائیں گے, یقیناً خواتین جو ضرورت ہوگی, لہٰذا یہ موقع نہیں ہے. آپ کی تعداد بہت کم ہے, انتظار کریں کچھ تعداد بڑھیں, بہتر سے کس طرح سے مقابلہ ہوگا. مگر حسین کا جملہ سنیے, حسین فرماتے نہیں میں ظاہری فتح کو نہیں دیکھ رہا, میں حقیقی فتح کو دیکھ رہا ہوں, اور مومن کے لیے حقیقی فتح اللہ کی رضا. جب حسین نے جو ہمیں رقص کیا, یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم باطل کا مقابلہ کر رہے ہو تو یہ مت سوچنا کہ ہماری تعداد بہت کم, ہم پاکستان میں انقلاب اسلامی کیسے لا سکتے ہیں, ہم امریکہ کے اندر کیسے قتل کر سکتے ہیں, ہم امریکہ کی غلامی سے اس قوم کو کس طرح سے نجات دلا سکتے ہیں, ہم تو بہت کم ہے. نہیں حسین نے کہا یہ کبھی نہیں سوچنا کہ تم کم ہو, یہ کبھی نہ سوچنا اگر تم اللہ کے لیے کام کر رہے ہو, اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ سامنے ظلم ہو رہا ہے, اس پاکستان کو نابود کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے امریکی یہودیوں نے ہی بنگلہ دیش بنایا تھا, یہ بنگلہ دیش پاکستان ٹوٹا اسی قوم پرستی کے ذریعے سے. قوم پرستی کس طرح سے بنتی ہے, ایک قوم کا حق مارا جاتا ہے, کس طرح سے حق مارا جاتا ہے. وہی حکمران جو سفارت خانوں سے آرڈر لیتے ہیں, حکومت تو امریکی سفیر کی ہے, جو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی راسول کی تھی اب اس کی ہے, آج کے سفیر کی ہے. ابھی رانی گرامی حکومت تو امریکی سفیر کرتا ہے, ملک وہ غیر مستقیل, وہ کرسی پرست, وہ دولت پرست امریکہ کی غلامی میں اتنے اندھے ہو گئے, سات سات گھنٹے جا کے باہر گزارتے ہیں, وہاں سے حکم ملتا یہ کرو وہ کرو, وہی ہوتا ہے. اور حزب اختلاف ہی امریکی, حزب اختلاف ہی امریکی. اللہ اکبر, آج ہم کتنے سست ہو چکے ہیں, کتنے سلام ہو چکے ہیں, کیوں ایسا ہو رہا؟ کیونکہ ہم متحد نہیں ہیں. اگر سب علماء متحد ہو جائے, سب فرقے متحد ہو جائے, کبھی کسی وہ رافیل بھی امریکی سفیر یہودی تھا, مجھے نہیں معلوم یہ اوکل یہودی ہے یا عیسائی ہے, یہودی ہو یا عیسائی ہو نجس ہے, قرآن کے اعتبار سے نجس ہے, اللہ کا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے. رسول کا دشمن ہم اور آپ پر حکومت کر رہا ہے, اسی لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. حکم وہیں سے آتا ہے, نظام وہیں سے آتا ہے. نظام کیسا دیا, بنگلہ دیش کیسے بنا, یہی امریکی یہودیوں نے بنایا. اب اس پاکستان کو توڑنے کی فکر میں ہے, اس پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, اس پاکستان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ آزاداری بچا سکتی ہے, وہ فکر حسینی بچا سکتی ہے, وہ اتحاد حسینی بچا سکتا ہے. مسلمانوں, حسین کے پرچم کے تلے متحد ہو جاؤ تو یہ پاکستان بچ جائے گا. ورنہ امریکی یہودیوں نے سنان بنایا, بنگلہ دیش بنگلہ دیش کے رہنے والوں پر ظلم کیا, مغربی پاکستان کے حکمرانوں کے ذریعے سے. اب جب ان کا ہمیں حق نہ ملا تو انہیں قوم ترقی کی طرف اٹھایا کہ دیکھو تم پر ظلم ہو رہا, تم الگ ہو جاؤ, تم الگ حکمران بن جاؤ, الگ حکومت بناؤ. اللہ اکبر, جس کے نتیجے میں ایک ملک ٹوٹ گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں خوشی سم سنگھ کے اندر کتنی قوم پرستی کی یہ لعنت پھیل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انہیں امریکی یہودیوں کی سازش ہے. اور بہت ہی اہم ذرائع سے جو خبر ملی ہے, کتابوں میں بھی ممکن ہے یہ موجود ہو کہ یہ بنگلہ دیش جو بنا اور ٹوٹا, یہ پاکستان امریکی یہودیوں نے پلان بنایا تھا, مگر دو سال بعد اس پلان میں کامیاب ہوئے. لیکن آج اس پاکستان, یہ پاکستان آج مظلوم ہے, اس کی حالت بہت ابتر ہے. اب تو امریکی یہودی جب چاہے اس پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ابھی وہ آزاداروں خدا کے واسطے, اب مجالس میں سفر شبادی کی بات نہ ہونی چاہیے, اب اتحاد کی بات ہو. اگر مسلمان متحد ہو جائے تو ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں, اگر مسلمان متحد ہو جائے تو ہی امریکہ کی غلامی سے ہم نکل سکتے ہیں, اگر مسلمان متحد ہو جائے تو ہی متقی افراد ہمیں حکمران مل سکتے ہیں. بس ابھی دار گرامی حسین کربلا سے چل رہے ہیں, وہ لاصلاح امت, نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, نانا کی امت ایک شرابی کی غلامی میں جا رہی ہے. امت مسلمہ یزید جیسے جابر کی غلامی میں جا رہی ہے. حسین جنت کی زندگی سے عزت کی بات سے بہتر سمجھتا ہے. اب حسین نے کہہ دیا ہم بیعت نہیں کریں گے. آئے بہن زینب کے پاس, زینب بہن ہم نے بیعت سے انکار کر دیا, اب قربانیاں دینی پڑیں گی. بہن زینب کربلا میں چل کر ہمیں دو میدان فتح کرنے پڑے، ایک کربلا کا میدان اور دوسرا شام کا میدان. بہن زینب اب بتا کہ آپ سے مشورہ لینے آئے، اب کیا کرنا؟ جناب زینب نے کہا میرے آقا حسین، میرے بھائی حسین، میرے لاتا کے وارث حسین، میرے حسن کے وارث حسین، گھبرانے کی بات نہیں، حسین کربلا ہم چلیں گے، ہم اس کا جہاد کریں گے، ہم جان کی قربانی دیں گے. اور حسین سن، حسین جو میدان ہے نا، کربلا تیرے حوالے، شام میرے حوالے. حسین کربلا کو تم پتہ کرنا ہے، شام کو میں پتہ کروں گی. حسین چلیں گے کربلا، چل کر یہ کریں گے، جو بچے ہیں وہ تیرے حوالے اور جو بچیاں ہیں وہ میرے حوالے. مردوں کے سردار، میں خواتین کے سردار. حسین کربلا چلیں گے، ان شہیدوں کے سردار بنیں گے، میں عقیدوں کے سردار بنوں گے. حسین کربلا چل کر یوں کریں گے، نوجوانوں کو لباس پہنا کر سجا کر میدان میں بھیجنا میرا کام ہوگا، پر گھوڑے سے گرتے ہوئے شہیدوں کو اٹھانا تیرا کام ہوگا. حسین چلیں گے کربلا، حسین کربلا چل کر میں بھی قربانی دوں گی اور تم بھی قربانی دو گے. حسین کربلا چل کر میں دو بھائی قربانی کروں گی، ایک حسین جیسا، دوسرا عباس جیسا. حسین تم بھی ایک بھائی عباس قربان کرو گے، حسین کربلا چلیں گے تم بھی بیٹے قربان کرو گے، ایک علی اکبر جیسا، ایک علی اکبر جیسا. حسین میں بھی دو بچے قربان کروں گی، ایک آن اور دوسرا محمد، مگر حسین میرے بچوں کا تیرے بچوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، میرے بچے تیرے بچوں کی بیٹیاں اٹھانے والے ہیں. مگر حسین ایک بات ضرور ہے کہ تیرے دو بچے شہید ہونے کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک باقی رہے گی، مگر حسین میرے دو بچے شہید ہونے کے بعد میری نسل قیامت تک ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی اماں کہنے والا نہ ہوگا، تیری ہی اولاد میں سے کوئی اماں کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ میں ترستی رہوں گی کہ کوئی مجھے اماں کہے. حسین کربلا چلیں گے، چل کے قربانی دیں گے، تم ایک بھتیجا قربان کرو گے قاسم جیسا، میں دو بھتیجے قربان کروں گی، ایک قاسم جیسا، ایک علی اکبر جیسا. حسین کربلا میں جتنے بچے ہیں وہ تیرے حوالے، جتنی بچیاں ہیں وہ میرے حوالے. علی اصغر کیونکہ بچہ ہے حسین، وہ تیرے حصے کا ہے، اور سکینہ کیونکہ بچی ہے وہ میرے حصے کی ہے. حسین کیونکہ علی اصغر تیرے حصے کا ہے نا، اب اگر علی اصغر کا گلا زخمی ہوگا تو تیری گود میں ہوگا، اگر سکینہ کے کان زخمی ہوں گے تو میری گود میں. اللہ اللہ، یہ بہن بھائی پروگرام بنا رہے ہیں، کربلا تیاری ہو رہی ہے. حسین نے کہا عباس سب دوریوں تو کہہ دو تیار ہوگا، مگر سگڑا تو کہہ دو کہ سگڑا کربلا نہیں چل سکتی، لہذا سگڑا کی چرپائی دروازے کے قریب رکھ دیجا. سب بیویوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو بند کر کے اور شادیاں سگڑا کے حوالے کر دے، اور پیار کر کے خدا حافظ کر دے. میں سزادار ہوں، یہ منظر بڑا قیامت ہے تھا، جناب سگڑا بیمار تھی، ان کی چارپائی دروازے کے قریب رکھی گئی. اب بیوی آتی ہے، شادیاں دیتے ہیں اور ہاتھ کے سر سے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہتی ہیں سگڑا خدا حافظ، سگڑا زندگی رہیں تو پھر ملیں گے. اور جناب سگڑا ہر ایک کا منہ دیکھ رہی ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے، خاموش ہے. ہر بیوی آتی ہے، خدا حافظ، سگڑا دیکھ رہی ہے. اب جناب زینب کی باری آئی.